نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کے سنا جا رہا ہے کفار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت رسانی. قریش نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کی علی الاعلان دعوت دی جا رہی ہے اور کھلا کھلا بت پرستی کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں, قریش اس کو برداشت نہ کر سکے اور جو ایک خدا کی طرف بلا رہا تھا اس کی دشمنی اور عداوت پر کمر بستہ اور توحید کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور یہ طے کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدر تکلیف اور اذیت پہنچائی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام سے باز آ جائیں. روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاحب نے دیکھا کہ لوگوں سے یہ فرماتے ہوئے کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلا پاؤ گے, مگر بعض بد نصیب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے اور بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکتے تھے اور بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاک ڈالتے تھے. اس طرح دوپہر ہو گئی, اس وقت ایک لڑکی پانی لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور اور دست مبارک کو دھوا. میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے, لوگوں نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا ہے. آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا, اے بیٹی تو اپنے باپ کے مغلوب اور ذلیل ہونے کا خوف مت کر. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا جسے جسم مبارک خون آلود ہو گیا اور ساتھ ساتھ یہ کہتا تھا یا ایہا الناس لا تطیعوہ فَإِنَّهُ كَذَّابٌ, اے لوگوں اس کی بات نہ سننا یہ جھوٹا ہے. ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلا پا جاؤ گے, اور ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا اے لوگوں تم اس کے دھوکے میں نہ آنا, یہ تم کو لات اور عزہ سے چھڑانا چاہتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ذرا برابر بھی التفات نہ فرماتے تھے. اور رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر بن عاص سے کہا, مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سخت تکلیف پہنچائی ہو اس کا ذکر کرو, تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حطیم میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ عقبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس قدر زور سے کھینچا کہ گلا گھٹنے لگا. سامنے سے ابو بکر آگے اور عقبہ کو دھکا دیا اور یہ آیت پڑی, اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم, کیا تم ایک مرد کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار صرف اللہ ہے اور اپنی نبوت اور رسالت کے واضح اور روشن دلائل تمہارے رب کی طرف سے لے اگر آیا ہے. فرعون اور حمان نے جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا تو فرعون کے لوگوں میں سے ایک شخص نے جو مخفی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا یہ کہا, کیا ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ حق تعالی شانہ اس قصے کو سورہ مؤمن میں ذکر فرماتے ہیں, وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہا ایک مرد مسلمان نے جو فرعون کے لوگوں میں سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپاتا تھا, کیا تم ایک مرد کو محض اس لیے قتل کیے ڈالتے ہو کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اتنا خطبہ میں یہ فرمایا, بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا حال تو یہ ہے کہ جس کسی نے میرا مقابلہ کیا میں نے اس سے انتقام لیا. سب سے زیادہ بہادر تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے, میں نے ایک بار دیکھا کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے تو نے ہی تمام معبودوں کے ایک معبود بنا دیا، ہمیں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے قریب جائیں اور آپ کو دشمنوں سے چھڑائیں۔ اس نے اتفاق سے ابو بکر آ گئے اور دشمنوں کے غول میں گھس پڑے، ایک مکہ اس کے ایک گوسہ اس کے رسید کیا، اور جس طرح اس مرد مومن نے فرعون اور حمان کو کہا تھا اتقدرون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کفار سے مخاطب ہو کر کہا ویلکم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، افسوس کیا تم ایسے مرد کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر رو پڑے اور یہ فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون میں رجل، آل فرعون کا جو رجل مومن افضل تھا یا ابو بکر؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ خدا کی قسم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک گھڑی آل فرعون کے مرد مومن کی تمام زندگی سے بدر جہاں بہتر ہے۔ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا اور ابو بکر نے اپنے ایمان کا اظہار اور اعلان کیا۔ نیز اس شخص نے فقط زبانی نصیحت پر کفایت کی اور ابو بکر نے زبانی نصیحت کے علاوہ ہاتھ سے بھی نصرت حمایت کی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے خلق الافعال العباد میں یہاں روایت کیا ہے کہ جب دشمن علیحدہ ہو گئے تو آپ نے یہ فرمایا والذی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی ما ارسلت الیکم الا بذبح، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے تم جیسوں کے ذبح کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہی کفار پر، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائے تو کفار پر سکتا سا طاری ہو گیا اور ہر شخص اپنی جگہ پر سرنگوں تھا، اس لیے کہ جانتے تھے کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ قریش نے آپ کو اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ حمایت کے لیے آئے تو آپ کو چھوڑ کر ابو بکر کو چمٹ ابو بکر رضی اللہ عنہ حمایت کے لیے آئے تو آپ کو چھوڑ کر ابو بکر کو چمٹ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا کہ تمام سر زخمی ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ زخمی کی شدت کی وجہ سے سر کو ہاتھ نہ لگا سکتے تھے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا، آپ طواف فرما رہے تھے اور عقبہ بن ابی معیط اور ابو جاہل حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ سامنے سے گزرے تو کچھ نازیبا کلمات آپ کو سنا کر کہے، جب آپ دوسری بار ادھر سے گزرے تب بھی ایسا ہی کیا، جب آپ تیسری بار گزرے اور پھر اسی قسم کے بےہودہ کلمات کہے تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور آپ ٹھہر گئے اور یہ فرمایا خدا کی قسم تم باز نہ آؤ گے یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب جلد نازل ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جو کانپ نہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گھر کی طرف روانہ ہوئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوئے۔ اس وقت آپ نے ہم سے یہ فرمایا بشارت ہو تم کو، اللہ اپنے دین کو یقیناً غالب کرے گا اور اپنے کلمے کو پورا کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا، اور ان لوگوں کو جن کو تم دیکھتے ہو عن قریب ان کو اللہ تمہارے ہاتھ سے ذبح کرائے گا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ان کو ہمارے ہاتھوں سے ذبح کرایا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے احباب بھی وہاں موجود تھے. ابو جہل نے کہا کوئی ایسا نہیں کہ جو فلاں اونٹ کی اجڑی اٹھا لے آئے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائیں تو وہ آپ کی پشت پر رکھ دی جائے. اس وقت قوم میں جو سب سے زیادہ شقی تھا یعنی عقبہ بن ابی معید وہ اٹھا اور ایک اونٹ کی اجڑی آپ کی پشت پر ڈال دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا. اور مشرکین ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے اور ہنسی کے بارے میں ایک دوسرے کے اوپر گرتے جاتے تھے. اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو اس وقت 4-5 سال کی تھی دوڑی ہوئی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اونٹنی کو ہٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور قریش کے لیے 3 بار بد دعا کی. قریش کو آپ کی بد دعا بہت شاک گزری اس لیے کہ قریش کا یہ عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعا قبول ہوتی ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ابو جہل اور عقبۃ بن ربیعہ اور بہت سے لوگوں کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی جن میں سے اکثر جنگ بدر میں مارے گئے. اور ایک روایت میں ہے کپڑوں کی طہارت کا حکم یعنی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, یہ آیت اسی واقعے کے بعد نازل ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو بدترین پڑوسیوں کے مابین رہتا تھا, ابو جہل عقبہ بن ابی معید, یہ دونوں میرے دروازے پر نجاستیں لا کر ڈالا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے میرے دوستو دیکھو کتنی مشقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اٹھائی, کیسا صبر کا تحمل کا مظاہرہ کیا, کبھی انتقام نہیں لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اخلاق عطا فرمائے. ہمیں ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آنے لگتا ہے, پٹائی کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اچھے اخلاق عطا فرمائے, ایسے پاکیزہ اخلاق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. کیسی کیسی اذیت پہنچائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام نہیں لیا. جس کو اللہ تعالیٰ اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں نا, اس کو ایک اشاریہ زہر ہضم نہیں ہونے دیتے. مولا علی قادر رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح مشکات شریف میں بات لکھی ہے کہ جس کو اللہ اپنا بنانا چاہتے ہیں پھر اگر وہ اللہ کو چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑ سکتا. بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. اللہ اپنے کرم سے ہمیں ایسا تعلق عطا فرما دے کہ ہم ایک سانس بھی اپنے اللہ کو نہ بلا سکیں. جس طرح انسان کھانا نہیں بولتا, پانی نہیں بولتا, اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو محبت ہو جائے کہ ہم اگر اللہ کو بلانا بھی چاہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کو نہ بلا سکیں. جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے ان کے قلب گناہ کے خیالات سے بھی لرزہ ہو جاتے ہیں. دل میں خیال بھی آتا ہے اللہ کی نافرمانی کا, دل کانپنے لگتا ہے. اللہ کی نافرمانی کا دل میں خیال بھی آتا ہے تو دل پہ آرے چلنے لگتے ہیں, پورا جسم کانپنے لگتا ہے. میری اللہ کی نافرمانی کا خیال دل میں کیوں آیا؟ جیسے وہ درخت جو زمین میں جڑیں گہری رکھتا ہو اس کو اگر کوئی ذرا بھی اکھاڑے تو چرچرانے کی آواز آنے لگتی ہے نا. بہت گہری جڑیں اس کی ہوں, اس کو اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیسی آواز آتی ہے. برعکس اس کی ہے کہ اگر کسی کے پودے کی جڑیں زیادہ گہری نہیں ہے تو اس کو ذرا سا بھی کھینچو گے تو آسانی سے زمین سے نکل آتا ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالی ہماری ایمان کی جڑیں ایسی مضبوط کر دے کہ پوری دنیا بھی اگر ہمیں اکھاڑنا چاہے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اللہ کی نافرمانی نہ کرے, اللہ سے جدائی برداشت نہ کرے. اللہ ہمیں ایسا تعلق عطا فرما دے اپنے کرم سے. اللہ سے تعلق کی دلیل یہ نہیں ہے کہ کوئی تہجد پڑھنے لگے دوستو, حج عمرہ کرنے لگے, تعلق کے ذریعے یہ بھی ہے کہ جب کوئی جب قضاء عمری نمازیں ہماری رہتی ہیں, روزے کی ادائیگی کی فکر نہیں کرتے جو قضاء ہو چکے ہیں, زکوٰۃ اگر نہیں دی تو حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرنے لگے, یہ علامت ہے کہ اب ایمان اس کے دل میں اتر گیا ہے. ہر نماز کے بعد بھائی ایک نماز قضاء پڑھ سکتے ہیں نا, اسی طرح ہفتے میں دو دن روزہ رکھ لیں, پیر کو جمعرات کو قضاء روزہ رکھ لیں, تو ایک مہینے میں کتنے ہو جائیں گے, 8 روزے ادا ہو جائیں گے, سال میں کتنے ہو جائیں گے 96 96, تو ایک سال میں کیا ہوگا, 3 سال کی نشا 3 سال کے اندر روزے ادا ہو جائیں گے ایک سال کے. اگر یہ فکر نہیں ہے تو کچھ حاصل نہیں ہے, صرف کیا ہم اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہمت کرنی پڑتی ہے. کیا آزاری کا رونا دونا اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے, خالی عمل چاہیے. میرے شخص ہر وقت آزاری کرتا ہے, اشباری کرتا ہے, کچھ فائدہ نہیں ہے. اگر فرائض نہیں ادا کیے جذبات سے کچھ نہیں ہوتا, شیخ سے تعلق کیا ہے لیکن الفرائض سے غفلت ہے, فرائض ادا نہیں کر رہا, مقصد فوت ہو گیا تعلق کا. خانقاہوں کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق ہو جائے, نمازیں چھوٹی ہیں اس کی قضاء ہو جائے, روزے چھوڑے ہیں اس کی قضاء ہو جائے, کسی کا حقوق مارا اس کے حقوق ادا کر دے. جتنے بھی معاملات ہیں چاہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں, بندوں کے ساتھ ہوں, مخلوق کے ساتھ ہوں, ان سب کو پورا پورا ادا کر دے. خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے ان جذبات کے بارے میں, جذبات ہی پہ اپنے نامجذوب شاد رہے, جذبات ہی پہ اپنے نامجذوب شاد رہے, جذبات ہیچ ہیں جو مرتب عمل نہ ہو. اگر جذبات ایک چٹاک ہیں تو عمل دو چٹاک ہو, ایسے شخص کو ولایت نہیں مل سکتی جو نماز کی, روزوں کی, زکوٰۃ کی, قضاء عمری نہیں ادا کرے گا. آپ پڑھنا شروع کر دیں ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ذوق عطا فرمائے کہ جب تک قضاء نماز ادا نہ کر لیں چین نہ آئے ہمیں. قضاء نماز ادا کر لیں, یہ بھی کتنا اچھا موقع ہے, رمضان مبارک کا مہینہ ہے, ہم ارادہ کر لیں, ارادہ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ ہماری مدد فرمائیں گے. جب انسان نماز ادا کر لیتا ہے تو کتنی فرحت اور خوشی ہوتی ہے, جب قضاء روزہ رکھ لو تو کہو الحمدللہ ایک روزہ ادا ہو گیا, اور ایک ڈائری رکھ لیں اور ڈائری میں چپ سے نوٹ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ دو حق ہیں جی, ایک ان کی محبت کا حق ہے, دوسرا ان کی عظمت کا حق ہے. محبت کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے تمام احکامات میں جیسے نماز ہے, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ پہ عمل کریں, اور عظمت کا حق یہ ہے کہ کسی گناہ کے قریب بھی نہ جائیں. اور یہ پابندی ایک دن کی نہیں ہے, مرتے دم تک ہے. واعبد ربک حتی یأتی اکل یقین, موت تک پابند کرنا ہے, یہ پابندی ہماری موت تک ہے. روح نکلی پابندی ختم, پھر کسی گناہ سے بچنا فرض نہیں ہوگا, لیکن جب تک ہمارے جسم میں روح ہے تب تک ہم پابند شریعت ہیں. جو اللہ کا بندہ ایمان لانے کے بعد دونوں قسم کی پابندگی بجا لائے گا, اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, دوستو جس وقت جس زمانے میں جو حکم ہو اس حکم کو بجا لاؤ, اور جس بات سے اللہ نے منع فرمایا اس سے رک جاؤ, اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمارے احکام کو بجا لاتے ہو اور گناہ بھی نہیں کرو تو ہم تمہیں دنیا ہی میں بالطف اور مزیدار زندگی دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اور اگر تم نے نافرمانی نہ چھوڑی, گناہوں سے چپکے رہے, حرام لذت کی عادت کو نہیں چھوڑا, تو پھر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, ساری زندگی چین نہیں پائیں گے. دوستو یہ جملہ اس لیے نازل فرمایا ہے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے. یہاں معیشت نازل فرمایا ہے, حیات کا لفظ بھی نہیں لایا. میرے شیخ فرماتے تھے گویا نافرمانوں کی زندگی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حیات فرمائے, اس کے برعکس نیک بندوں کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, حیات طیبہ. اللہ والے, اللہ پہ مرنے والوں کی زندگی اس قابل ہے کہ اس کو حیات کہا جائے, اور مردار پہ مرنے والوں جو اللہ کے نافرمان ہیں, فساق ہیں, فجار ہیں, کفار ہیں, ان کی زندگی اس قابل نہیں کہ اس کو حیات کہا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی زندگی معیشت ہے, معیشت فرمایا. نیک بندوں کو ہم بالطف زندگی دیں گے, یہ دلیل ہے کہ اگر دنیا میں کوئی زندہ ہے تو اللہ والے زندہ ہیں، اگر دنیا میں کوئی صاحب حیات ہے تو اللہ والے صاحب حیات ہے. نافرمانی کرنے والے لوگ صاحب حیات نہیں ہو سکتے، ہاں صاحب معیشت ہیں، بس جانوروں کی طرح زندہ ہیں دوستو. اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ. یہ دنیا کا انعام ہوا نا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائیں گے. اور جنت کے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو کسی جنتی کو جنت کی کوئی نعمت بھی یاد نہیں آئے گی. یہی دلیل ہے کہ سب سے اعلیٰ قسم کی، سب سے اعلیٰ قسم کی بڑی والی جو شراب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب ہے. میرے شیخ فرماتے تھے تین قسم کی شرابیں ہیں، ایک دنیا کی شراب ہے، نہ وہ ازلی ہے نہ وہ ابدی ہے، نہیں تھی پیدا ہوئی ایک دن وہ ختم ہو جائے گی. ایک جنت کی شراب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ابد ازلی نہیں ابدی ہے، نہیں تھی پیدا ہوئی اور جنت ہمیشہ کے لیے رہے گی. تو یہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو التفات کیا جائے، اس کو منہ لگایا جائے. سب سے اعلیٰ قسم کی شراب وہ اللہ کی محبت، اللہ کی ذات پاک کی شراب ہے. وہ ازلی بھی ہے، وہ ابدی ہے، ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ سے رہیں گے. تو جو اعلیٰ قسم کی پی لیتا ہے تو کم درجے والی اس کو منہ کو نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے. پھر کیا ہوگا؟ جنت میں اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہوگا تو کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی، پھر ان سے حجاب اٹھا دیا جائے گا. اہل جنت اپنے رب کا دیدار کریں گے تو ان کو کوئی چیز دیدار الہی سے زیادہ لذیذ معلوم نہیں ہوگی. اللہ ان کی طرف دیکھے گا اور یہ اللہ کی طرف دیکھیں گے. جب یہ اس کی طرف دیکھیں گے تو کسی اور نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. حتیٰ کہ جب دیدار الہی کر کے اہل جنت واپس اپنی بیویوں کے پاس پہنچیں گے نا، تو وہ پوچھیں گی کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آج آپ کے چہرے پر بہت عجیب حسن ہے، ایسا حسن اس وقت نہیں تھا جب آپ ہمارے پاس گئے تھے، اس وقت یہ تو حسن نہیں تھا. جب اہل جنت جواب دیں گے کہ آج ہم اپنے پیارے رب کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، تمہیں ہمارے چہرے پر اللہ میاں کے جلوے اور تجلیات نظر آ رہی ہیں. تو میرے دوستو، اللہ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، رو رو کے اپنے اللہ کو منا لیں، گناہوں سے پکی توبہ کر لیں، جتنے بھی گناہ ہیں اسے پکی سچی توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں. عہد وفا کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے بھی ہم سب کو یہ تقویٰ والی نعمت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. انسان کی جان، انسان کی زندگی اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، ہماری نہیں ہے. یہ انسان اپنی جان کا خود مختار نہیں ہے. اگر خود مختار ہوتا تو خودکشی بھی جائز ہوتی ہے نا. اپنی جان ہوتی تو جیسے چاہے دوستو ہم اس کو خرچ کر لیتے. یا اللہ نے ہمیں دو زندگیاں دی ہوتی تو ہم کہتے کہ یہ زندگی اپنے نفس کے لیے، اور اللہ دوبارہ بھیجیں گے تو وہ زندگی ہم اپنے اللہ کے لیے رکھ لیں گے. لیکن ایسا تو نہیں ہے نا. جس جہاں، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. جس دنیا میں آئے ہیں اور ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے، پھر واپس کوئی دنیا میں نہیں آئے گا. اس لیے جو کرنا ہے وہ آج کرنا ہے. آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے، تہمتیں چل اپنے سر پہ در چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو لے دفتر چلے. اور پھر ہمارا جسم پورا ایک کیا ہے، نظام ہے، اتنا بڑا نظام ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک ایسا نظام کہ ہم دودھ تو پیتے ہیں سفید اور اس سے خون بنتا ہے سرخ، ہم روٹی کھاتے تو ہیں تو روٹی تو کھاتے ہیں لیکن اس کی جو طاقت ہے آنکھوں میں جا کے روشنی بن جاتی ہے، بصارت بن جاتی ہے، کان میں جا کر قوت سامعہ بن جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آنکھوں میں قوت سماعت آ جائے یا کانوں میں جو ہے قوت بصارت آ جائے. پھر ضروری اور غیر ضروری اجزاء الگ الگ ہو جاتے ہیں. اتنا سب سے بڑا انتظام اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے اندر موجود ہے اور ہمیں اس کی خبر بھی نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ ہم اپنے مالک کے نہیں. کیونکہ جو اپنی فیکٹری، ہم اپنے جو جسم ہے ہم اس کے تو مالک نہیں ہے نا. جو اپنی فیکٹری کا مالک ہوتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ فیکٹری میں کیا ہو رہا ہے. جب ہم صرف لقمہ کھانا جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی. ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا کہ ہمارے اندر لقمہ جاتا ہے, اس کے بعد کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ اندر جا کے کیا کارنامے کرے گا یہ لقمہ. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ لقمہ جاتا ہے انسان کے پیٹ کے اندر, اللہ کے حکم سے وہ فائدہ کرتا ہے یا نقصان کرتا ہے. جا کے دوائی جاتی ہے پیٹ کے اندر, دوائی کے اندر تاثیر نہیں ہے شفا کرنے کی, وہ اللہ کے حکم سے جا کے اثر کرتی ہے. اگر پیٹ میں جا کے اللہ کا حکم ہوگا تو شفا ملے گی, نہیں ہوگا تو اس کی شفا نہیں ملے گی. اس طرح سے انسان نیت کر لے کہ جب میں کھانا کھاتا ہوں اس کھانے سے طاقت آئے اور اسی طاقت سے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروں گا, اللہ اپنے کرم سے ہمیں سچی نیت عطا فرمائے, اللہ والا بنا دے. اینڈ اللہ سبحانہ و تعالی, ہمارے کچھ دوست ہیں جو باہر بھی سنتے ہیں ملک سے, تو ان کی رعایت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ کچھ انگلش میں بیان کر دیا کریں, تو انشاءاللہ تعالی کچھ منٹ, 5-10 منٹ انگلش میں بیان کریں گے تاکہ وہ دوست جو وہاں پہ ہیں ان کو بھی دین کی بات پہنچ جائے اور وہ بھی سن سکیں. Respected friends and elders, it's a great blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah ta'ala has given us the opportunity to witness this blessed month of Ramadan, that Allah ta'ala has blessed us with so many bounties that we cannot even count those bounties. Allah ta'ala says in the Quran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, that if you were to count the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, then you will never be able to count those bounties. There are so numerous amount kind of bounty that Allah Ta'ala has given us. And the greatest bounty that Allah has blessed us is the bounty of Iman, the wealth of Iman. So precious wealth that if this kalima, La ilaha illallah, you know, we are reading right now the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he went through so much torture and he went through so much hardship in order to preach and spread the message of Allah subhanahu wa ta'ala. People saw him in the bazaar, he's saying, Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihuna. People just say La ilaha illallah, then negate everything, negate all the idols, negate everything and just say La ilaha illallah, there's none worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala, and then you will be successful. So then from this we understand that the ultimate success in our life is what? To obey Allah subhanahu wa ta'ala and leave every kind of worship except the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing will be accepted in the court of Allah, even if a person comes in the court of Allah on the day of Qiyamah with a heap full of gold and silver, and he will say that Allah save me from Jahannam in lieu of Iman, that it will not be accepted. It's not going to be accepted. So the only thing that is accepted in the court of Allah is what? This kalima, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. So Allah Ta'ala, without us giving any kind of request in the court of Allah, that Allah make us Muslim, none of us give this request. So Allah subhanahu wa ta'ala, out of His infinite muhabbat and love, He has given us this wealth of Iman, this wealth of kalima. We should appreciate it. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to implement and to practice upon the ahkam and the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. Whichever part of the world we are living in, no matter where we are living in, Allah is there. Allah is everywhere. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. No matter where you are, I am there with you all the time. So Allah is there. Allah is in Pakistan. Allah is in America. Allah is in England. Allah subhanahu wa ta'ala is everywhere, respected friends and elder. Allah is not only confined in the corner of a masajid. Allah is not only in the khanqa. Allah subhanahu wa ta'ala is everywhere. Wherever you are, Allah is with us. So when Allah is with us, then how much we need to be cautious when we are committing guna. Remember, Allah is watching us. Allah subhanahu wa ta'ala is watching with His unlimited eyes. That Allah who can give eyes to the entire humanity, na'uz billah, will that Allah be blind? No, Allah is looking and He's watching every action of His bandha. And sometimes Allah subhanahu wa ta'ala gives this person, you know, Allah gives him the opportunity that perhaps maybe this banda of mine, he will come back. He will come back and he will return to me and he will repent over his sins, then I will forgive him. Allah's rahmat and Allah's mercy is waiting, respected friends and elder. He wants us to turn towards him. This is a month of mercy. This is a month of forgiveness. This is a month of deliverance from the hellfire. So these first 10 days of a month of Ramadan, Allah Ta'ala has given us so that we may ask Allah of His mercy, and that mercy which will save us from His disobedience. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has mentioned that Allahumma arhamni bi tarkil ma'asi wa la tushqini bi ma'asiyati. Allah, grant me that mercy, grant me that rahmat which will save me from disobeying you. From this we understand that the person who is abstaining from sin, who is abstaining from disobeying Allah, he is under the shade of the rahmat and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. According to this hadith, Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam has mentioned, Allahumma arhamni bi tarkil ma'asi. Allah, shower upon me that mercy which will save me from sin, from disobeying you. Wa la tushqini bi ma'asiyati. Allah, do not make me shaqi, do not deprive me of your mercy by me indulging in sin. So respected friends and elders, let us ask Allah subhanahu wa ta'ala that Allah ta'ala give us the tawfiq and the ability to implement. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq and the ability to take maximum benefit in this blessed days and night of month of Ramadan. Allah Ta'ala has given us the opportunity again. There were so many friends of our acquaintances and our dear ones that were with us last year, and now they are not with us anymore. They are gone forever and they are not going to come back to this worldly life. Allah has given us this opportunity so that we may beg Allah for forgiveness, we may beg Allah for His mercy. No matter, respected friends and elder, where you are living, Allah is there and He is listening and He is there all the time. When you call Allah, Allah is there. You know, there was one person and he used to worship idols and he would say, Sanam, Sanam, Sanam. That was the name of his idol. He would say this for so many years, and accidentally one day, you know, he just said, Ya Samad, Ya Samad, and immediately, a voice came from the sky, and the voice said, Labbaik Ya Abdi, oh my servant, I am here, I am listening to you. You know, accidentally he said, Ya Samad. So he took, you know, axe, he took the axe and he broke the idol. He said, for 99 years I've been calling you, not a single day you reply to me. And today accidentally I called upon the God of Muslims and I said, Ya Samad, and immediately Allah subhanahu wa ta'ala, He replied to me. So imagine Allah subhanahu wa ta'ala is so kind, He's so loving, He's so caring. That any person, Yunus alayhi salam, when he was in the stomach of that, you know, that the fish, nobody to listen to his cries, no one was listening to, you know, there was no one to listen to him, no one to help him out. At that time, Allah subhanahu wa ta'ala, he cried to Allah in three darkness, fi zulumat in thalath, you know, in the darkness of night, in the darkness of the water, and he was in the right in the, you know, in beneath the sea. So he was calling Allah subhanahu wa ta'ala, and he was in the darkness of the fish. So the three darknesses, and he would call Allah subhanahu wa ta'ala, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimeen. Oh Allah, there's none worthy of worship. La ilaha illa anta subhanaka. You are pure, you are sublime, you are high. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimeen. Verily Allah, I am the one who have wronged. I am the one who have wronged. So that time Allah subhanahu wa ta'ala, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. Allah Ta'ala, He accepted His prayers. You know, He was a messenger of Allah and He cried to Allah over whatever He has done. Allah accepted His prayer and Allah Ta'ala saved him from there. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. And it is not only for him. Allah Ta'ala says, Until the day of Qiyamah, if any sinner he calls upon me and he wants his sins to be forgiven, then similarly, in similar manner, if he calls upon me, I will forgive his sins. And not only forgive his sins, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has mentioned, At-Taibu Habibullah, the person who repents from his sins, he is not only forgiven, he is made the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. So such a great ni'mat and bounty, respected friends and elders. May Allah subhanahu wa ta'ala give us this opportunity to take maximum benefit from this barakat night, this blessing night. May Allah subhanahu wa ta'ala fill our heart with nur and muhabbat of Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala fill our heart with the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the stamina, give us the himmat, give us the courage to leave each and every sin. Respected friends and elders, sin is not a good thing. It will deprive us from the mercy of Allah. It will deprive us from going to Jannah. A person is such a foolish person. He is depriving himself from the everlasting life of hereafter. It is not a wise decision. And enjoyment only temporary. My Shaykh Rahmatullah alayhi used to mention, Yamana maasiyat me mujrimana thodi lazzat hai. Yamana maasiyat me mujrimana thodi lazzat hai. Magar us paalne wale se ye kaisi bagawat hai. We understand that there is enjoyment in sin. We understand that there is enjoyment in sin. But look, you are disobeying that kind and loving Allah. We understand you are enjoying in sin. There is enjoyment in drinking, there is enjoyment in fornication, in zina, there is enjoyment in gambling, there is enjoyment like going to prostitute centers. We understand there is so many enjoyment in hanging out with girls. But look, Allah, the kind, loving and benevolent and most caring Allah, will become displeased, respected friends and elders. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the himmat and the tawfiq to leave each and every sin. May Allah subhanahu wa ta'ala accept whatever has been said. Inshallah ta'ala, this through the hukam of my beloved Shaykh, Shaykh al-Hadith, Mawlana Shaykh Abdul Mateen sahab, dawa barakatuhum. Inshallah ta'ala, this mukhtasar, this very concise, this small majalis, inshallah ta'ala, will be held every day, Pakistani time 1:30 and US time 4:30 AM and Saudi time 11:30. Inshallah ta'ala, buzurgon ki baatein jo hai wo sunai jati hain. Pakistan, Allah Ta'ala apni rehmat se hum sab ko is pe amal ki taufeeq ata farmaye, hamare dil ko apni zaat ke liye bechain kar de, har gunahon ko chhodne ki Allah hame taufeeq de de. یہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا دوستو, اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع عطا فرمایا ہے, اس لیے جان کی بازی لگا کر اپنے اللہ کو راضی کر لیں, ہر گناہ کو چھوڑ دیں. گناہ اچھی چیز نہیں ہے, بری چیز ہے, اپنے مالک سے بغاوت ہے. میرے شیخ فرماتے تھے نا, یہ معنی معصیت میں اجری معنی تھوڑی لذت ہے. ہم جانتے ہیں لذت ہے, لیکن مجرموں جیسی لذت ہے, مجرموں جیسی لذت ہے. مگر اس پالنے والے سے یہ کیسی بغاوت ہے جو اللہ ہمیں پال رہے ہیں, ہمیں کھلا رہے ہیں, ہمیں جوان کر رہے ہیں, ہمیں جوانی دیتے ہیں, اسی جوانی کو ہم اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں. اللہ ہمیں آنکھیں دیتے ہیں, اس آنکھوں کا نور اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں. وہ اللہ ہمیں ہاتھ دیتا ہے, ہمیں پاؤں دیتا ہے, پھر اسی کی مالی کی نافرمانی میں استعمال ہوتے ہیں. زبان سے ہم غیبتیں کرتے ہیں, اللہ کو ناراض کرتے ہیں, بہتان جھوٹ بولتے ہیں. میرے پیارے دوستو, اللہ کے لیے ہم سب عہد کر لیں کہ جان جاتی چلی جائے لیکن اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اگر کبھی احیان میں غلطی ہو جائے, استغفار اور توبہ سے فوراً تلافی کر لیں, نا امید نہیں ہونا. علامہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. ارے چلے, اٹھو تو سائی, چلتے تو جاؤ, رک کیوں گئے ہو؟ وہی بیٹھے رہے گٹر میں, بیٹھے رہے وہی ناپاک پانی سے کھیلتے رہے, اسی کو پیتے رہے. ارے گر پڑے ہو گٹر میں, اٹھو, اٹھ کو نہا کے دھو کے چلتے رہو, پھر منزل تک پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی کے راستے میں ناامیدی نہیں ہے. دنیا کے کاموں میں ناامیدی ہو سکتی ہے, مالک کے راستے میں آج تک کوئی بھی ناامید نہیں ہوا. جب سے دنیا قائم ہے جس شخص نے اللہ کو چاہا دل سے میرے دوستو جس نے اللہ کو چاہا دل سے اس اللہ کے راستے میں ناامیدی نہیں ہوئی, اللہ نے اس کو ضرور اپنی طرف کھینچ لیا ہے. اللہ ہمیں سچی طلب عطا فرمائے, صدق دل سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری اولاد کو نیک بنائے, گھر والوں کو, متعلقین کو, ہمارے شیخ جو ہیں زندہ ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان پہ بے شمار رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, حضرت والا کے گھر والوں پہ, متعلقین پہ. اللہ ہمیں اپنے اکابر کے راستے میں جینا مرنا نصیب فرمائے, ہماری اولاد کو اللہ نیک بنا دے اور ہمیں خوب فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اپنے مشائخ سے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي الامي برحمتك يا ارحم الراحمين. روزانہ ان شاء اللہ تعالی یہ ہمارے بزرگوں کی جو باتیں سنائی جاتی ہیں اللہ کے کرم سے, روزانہ پاکستان رمضان مبارک کے مہینے میں یہ ترتیب ہے کہ 1:30 PM انشاءاللہ روزانہ یہ باتیں سنائی جائیں گی پاکستانی ٹائم, امریکہ کے وقت کے مطابق 4:30 صبح کے اور سعودیہ کے وقت پہ 11:30. میرے دوستو وہ وقت نکال کے ضرور سنیں, ہمارے بزرگوں کی باتیں ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ دل نور سے بھر جائے گا, عمل کرنے کی ہمت پیدا ہوگی.